بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرض، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو عالمین کا خلق کرنے والا بھی ہے اور عالمین کو پالنے والا بھی ہے. ہم سب خدا کی بارگاہ میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا دنیا کے ان مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات سے پہلے آپ کے سامنے اشرے کا عنوان بیان کر دوں. قرآن کی نگاہ میں ادب زندگی، آداب زندگی. قرآن نے جو ہمیں آداب زندگی بتائے سورہ حجرات میں، اس پر گفتگو ہوگی. آج اس عنوان کے تحت اشرے کی پہلی مجلس آپ کی سماعت ہوتی نظر ہے، اور پہلی مجلس کی ابتدا خدا کے بابرکت ذکر سے کروں گی. جب جب خدا نے مجھے توفیق دی مجلس حسین پڑھنے کی، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں معصومین کے جملوں سے خدا کی معرفت آپ کے سامنے پیش کروں. ہم اس طرح نہیں پہچانتے اپنے خدا کو جو پہچاننے کا حق ہے. میں نے دعائے کمیل کے جملوں کو پیش کیا آپ کے سامنے، دعائے عرفہ کے جملوں کو پیش کیا، دعائے سماعت کے جملوں کو پیش کیا، دعائے تزلل کے جملوں کو پیش کیا، مگر اس بار، اس سال، اس عشرہ اول میں میں آپ کے سامنے اللہ کے وہ اسم الہی پیش کروں گی جو اللہ نے ہمیں خود بتائے ہیں. دعائے جوشن کبیر. دعائے جوشن کبیر میں ہر پیراگراف میں دس دس اللہ کے اسماء الہی ہیں. پورے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 نام ہیں. میں اسی دعائے جوشن کبیر کا ایک پیراگراف اٹھاؤں گی اور اس میں سے ایک ایک اللہ کے اسم کی وضاحت روزانہ کی مجلس میں کروں گی. یعنی وہ جو اللہ نے خود اپنی معرفت دعائے جوشن کبیر سے کروائی. اچھا، دعائے جوشن کبیر کیوں آئی، اس دعا کو جوشن کیوں کہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں روزانہ آپ کے سامنے تذکرہ کرتی رہوں گی. آج کی مجلس کی ابتدا دعائے جوشن کبیر کے 14 نمبر کے پیراگراف. اچھا، ذہن میں سوال ہوگا 14 نمبر کا پیراگراف ہی کیوں، 100 پیراگراف ہیں. تو میں نے چاہا کہ جب ہم چاہتے ہیں معصومین کے ماننے والے جمع ہوں تو بس 14 نمبر کا پیراگراف میں نے اٹھایا، اور اس پیراگراف میں اللہ کا جو اسم بیان ہوا، پہلا اسم، وہ آپ کے سامنے پیش کروں. پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے اس دنیا کے سامنے، اور کیا کہا، یا دلیل المتحیرین. دلیل المتحیرین، اے بھٹکے اور گمراہ لوگوں کے رہنما. یعنی کوئی گمراہ، کوئی بھٹکا اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اسے توفیق الہی نہ ملے. میں اور آپ یہ جو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں نا، یہ صدقہ ہے امام زمان کا. اس لیے کتاب خطبات کاظمی میں حدیث ہے سابق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام شاہد فرماتے ہیں، مجلس عزا کے فرش پر وہ آتا ہے جسے وقت کا امام نام لے کے پکارتا ہے. یہ میرے اور آپ کے صاحب زمان نے امام زمانہ نے ہمیں نام لے کے پکارا ہے تو ہم فرش اعضا پہ موجود ہیں. تو پروردگار عالم دعا جشن کبیر میں ارشاد فرما رہا ہے خدا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, یا دلیل المتحیرین, اے بھٹکے ہوئوں کے رہنما. اور بے شک خدا ہی ہے جو بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرتا. کیسے کرتا ہے؟ ایک روایت بیان کر دوں تاکہ خدا کا یہ اسم آپ سب پہ واضح ہو جائے. روایت میں ملتا ہے کہ علامہ مجلسی, تاریخ شیعت کے اتنے بڑے عالم کہ ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب مجالس میں سنتے ہیں, علامہ مجلسی سے آپ سب واقف ہیں. علامہ مجلسی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کو دیکھتے تھے کوئی گناہگار تو اس کو امر المعروف کرتے تھے, نہیں انل منکر کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسے علاقے میں, ایسے محلے میں رہ رہے تھے کہ اس محلے میں کچھ اوباش, کچھ بدماش قسم کے جوان بھی تھے. اب علامہ مجلسی جب گھر سے باہر نکلتے تھے اور اس محلے کے وہ بدماش لوگوں کو دیکھتے تھے تو فوراً روک کر امر بالمعروف کرتے تھے, نیکی کا حکم دیتے تھے, چھوڑ دو شراب پینا, چھوڑ دو یہ رقص و سرور کی محفلیں, چھوڑ دو گناہ کرنا, اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی دی ہدایت پر عمل کرو. اب ان پہ اثر تو نہیں ہوا, لیکن جو ان کے بدماشوں کا, جو ان اوباش لوگوں کا سردار تھا, اس نے سوچا ہم کچھ ایسا کیوں نہ کریں کہ علامہ مجلسی ہمیں نصیحت کرنے چھوڑ دیں, ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے جملے, ہمیں نہیں اچھا لگتا ان کا ہدایت کرنا. انہوں نے کیا کیا کہ محلے کی جو مسجد تھی جہاں پہ علامہ مجلسی نماز پڑھتے تھے, وہاں کے ایک سیدھے سادے سے بھولے بھالے سے ایک بڑا پکڑا ایک نمازی کو, اور وہ بھی اسی محلے میں رہتا تھا, کہا کہ تم جمعے کی رات اپنا گھر خالی کر دینا اور دعوت کا انتظام کرنا, ہم آئیں گے. اور تم یہ بات کسی کو بتانا نہیں کہ دعوت ہم کر رہے ہیں اور ہم نے مکان خالی کروایا ہے. تم اپنی طرف سے علامہ مجلسی کو بولو کہ اس جمعرات کی رات تم نے ان کو دعوت پہ بلایا, اور خبردار کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں. اور وہ بےچارا سیدھا سادہ سا آدمی ڈر گیا, اگر میں نے بتا دیا علامہ مجلسی کو کہ میں نہیں دعوت کر رہا, یہ بدماشوں نے آپ کو بلایا تو پھر یہ مجھے مار ڈالیں گے. خیر علامہ مجلسی سے کہا, علامہ مجلسی نے دعوت کو قبول کر لیا. کیوں قبول کر لیا؟ مسجد کا نمازی ہے, دعوت دے رہا ہے, ایک مومن, دعوت قبول کر لی. جمعرات کی رات آئی, علامہ مجلسی پہنچے گھر پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, اب جو دروازہ کھولا, علامہ مجلسی گھر میں داخل ہوئے, دیکھا صاحب خانہ نہیں ہے جس نے بلایا تھا. اور جیسے علامہ مجلسی گھر کے اندر داخل ہوئے, دیکھا کہ وہی جن کو وہ نصیحت کرتے تھے, امر المعروف کرتے تھے, وہی اوباش نوجوانوں کا ایک گروہ ہے اور سب منہ بنائے ہوئے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ مجلسی جیسے اس محفل میں داخل ہوئے, انہیں اپنے ایمان کی طاقت سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرے خلاف کوئی چال چلی گئی ہے. خیر بلایا تھا, دعوت تھی, علامہ مجلسی آ کے اسی محفل میں بیٹھ گئے. جیسے علامہ مجلسی بیٹھے, ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور ایک دم ساز بجنا شروع ہوئے, ایک رقاصہ اندر آئی, بنی سنوری ہوئی اور اس نے رقص کرنا شروع کیا. گانا گاتی جا رہی تھی, رقص کرتی جا رہی تھی, وہ جو گانا گا رہی تھی اس نے ایک شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا, اور سنیے گا, وہ جو گا گا کے رقص کر رہی تھی بنی سنوری, اس نے ایک شعر کا ترجمہ یہ تھا, ہم لوگوں کا نیک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو قضا کو بدل دے, قضا یعنی مقدر کو. اب دوبارہ دوہرا رہی ہوں, سنیے غور سے, کہا ہم لوگوں کا نیک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو قضا کو بدل دے. دراصل وہ ناچ کے گا کے علامہ مجلسی کو سنا رہی ہے. ایک مرتبہ علامہ مجلسی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے, عارف تھے, معرفت رب رکھتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے, آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب مخاطب انہوں نے خدا کو کیا. خدا کو مخاطب کر کے جملہ کیا کہا؟ وہی شعر کا ترجمہ جو گا رہی تھی, وہی الفاظ کہے, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو قضا کو بدل. علامہ مجلسی کے منہ سے ان جملوں کا نکلنا تھا, ایک بارگی وہ رقاصا رقص چھوڑ کے سجدے میں گری اور سجدے میں گر کے کہتی یا ربی یا ربی, اے خدا مجھے معاف کر دے, میں خطا. اب جب اس نے توبہ استغفار شروع کی تو جو لوگ اوباش بیٹھے تھے وہ بھی غفلت سے جاگے, یہ کیا ہو رہا تھا, ہم کیا کر رہے تھے. وہ سب کے سب سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے خدا کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سلوات آپ دعائے جشن کبیر کا یہ جملہ سمجھ میں آیا, جب تک خدا توفیق نہ دے کوئی گمراہ, کوئی بھٹکا ہوا ہدایت نہیں پا سکتا. یہ پروردگار عالم ہے جو اپنے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں سے بھی خدا غافل نہیں ہوتا. ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, خدا ہمیں نہیں چھوڑتا. پروردگار عالم گمراہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, اور میں اور آپ جس فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں وہ حسین ابن علی کی فرش عزا ہے، یہ فرش عزا بھی فرش ہدایت ہے. ہم ہر سال محرم میں آتے ہیں، مختلف مجالس میں جاتے ہیں، جو کچھ ممبر سے بیان ہوتا ہے ہم ابن دین سیکھتے ہیں، اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اور حسین ابن علی کون ہے؟ جن کے لیے جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین مصباح الہدا ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات نجات کا سفینہ ہے. اور حسین نے ایسا کر کے دکھایا کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، حسین نجات کا سفینہ بھی ہے. کیسے کر کے دکھایا؟ جب دنیا میں آئے تو ایک عرش والے کو نجات دے کے بتایا، جب دنیا سے جانے لگے یزید کے لشکر کے سالار کو ہدایت دے کے دکھایا، میں ہدایت دینے والا بھی ہوں، میں نجات دینے والا بھی ہوں. آپ سب واقعہ پہچان گئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مختصر سے جملوں میں ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گی. وہ واقعہ کیا؟ عرش کا ملک فطرس عطاب الہی کا شکار تھا. اچھا کیوں فطرس پہ عطاب کیوں تھا؟ پروردگار عالم نے عرش پہ فطرس سے ایک کام کہا تھا، اور جب وہ کام اس نے بہت احسن طریقے سے کر لیا تو بڑے فخر سے کہا، کون میرے برابر ہو سکتا ہے کہ میں نے خدا کا کیا ہوا کام کیا اور خدا نے قبول کیا. جیسے اس نے یہ کہا نا، پروردگار عالم نے مخاطب کر کے کہا، تم نے فخر کیا، تجھے پتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، یہ فخر تجھے کہاں لے جائے گا. ایک بار کی خدا نے بالوں پر چھینے اور ایک جزیرے میں عذاب میں ڈال دیا. انسانوں پہ عذاب ہوتا ہے، ملائکہ پہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے. وہ اپنے مقام سے ذرا سا کمتر کوئی بات کریں تو وہ ترک اولا ہوتا ہے، تو اس لیے عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں. اب ڈال دیا پروردگار عالم نے، 3 شعبان امام حسین کی ولادت ہوئی، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل 1000 ملائکہ لے کے جاؤ میرے حبیب کے گھر پر، جا کر میرے حبیب کو سلام کرو اور نواس حسین کی ولادت کی مبارکباد دو. جبرائیل چلے عرش سے، 1000 ملائکہ کا گروہ ساتھ ہے، جب گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ فطرت سے دیکھا کون آ رہا ہے، کہا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، میں مبارکباد دینے جا رہا ہوں. کہا ایسا ممکن ہے کہ مجھے لے چلو؟ ملک کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. ایک بارگی جبرائیل امین نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی، خدایا تیری اجازت ہے کہ میں اس کو لے جاؤں؟ پروردگار نے کہا لے جاؤ. اب جبرائیل نے اٹھایا فطرس کو، فطرس بالوں پر نہیں ہے، پرواز کر نہیں سکتا، فطرس کو لے کے پہنچا جناب رسول خدا کے گھر پہ، رسول خدا کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پہنچایا، اپنا سلام پیش کیا اور کہا پروردگار عالم آپ کو اس نواسے کی مبارکباد پیش کرتا ہے. پھر کہا اللہ کے حبیب، یہ ملک جسے میں اٹھا کے لایا ہوں یہ عطاب الہی کا شکار ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کا عطاب برطرف ہو جائے؟ جناب رسالت ماب نے کہا اسے گہوارہ حسین سے مس کرو. اور سنیے گا، امام حسین موجود ہے، حسین کے جسم سے مس نہیں کیا، گہوارے سے مس کیا، تاکہ قیامت تک حسین کی زری دلیل و حجت بن جائے. اگر حسین کی زری کو مس کر کے کوئی شفا پا جائے، کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو حیران نہیں ہونا، یہ حسین نے روزے اول کرا دیا تھا. جیسے ہی فطرت کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، بالوں پر ملے، جب بالوں پر ملے اڑنے لگا تو اڑتے ہوئے کہہ کے چلا، من مثلی انا عتیق الحسین، کون میرے برابر ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. تو فخر پھر کر رہا ہے، غور طلب جملہ، اسی فخر پہ سزا ملی تھی، عطاب آیا تھا، اب پھر فخر کر رہا ہے، کون میرے برابر ہو سکتا ہے، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. عرش پر ملائکہ میں ہلچل مچ گئی، کہا بار الہ پھر فخر کر رہا ہے، لے لے اس سے بالوں پر، یہ باز نہیں آیا. اب پروردگار عالم نے جواب دیا، اے ملائکہ تم سمجھے نہیں، پہلے یہ فخر کر رہا تھا اپنے اوپر، اب یہ فخر کر رہا ہے حسین کے اوپر. اور جب پرواز کر کے جانے لگا نا، تو رسول خدا سے ایک جملہ کہتے گیا، اے اللہ کے حبیب، آپ کے اس نواسے کو دشمن شہید کر دیں گے، حسین نے مجھے عطاب سے رہائی دلوائی، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، قیامت تک مشرق و مغرب میں جہاں سے بھی کوئی حسین کی زیارت پڑے گا یا کوئی حسین حسین کو سلام کرے گا یا کوئی حسین پر درود بھیجے گا. یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں, میں یہ زیارت, میں یہ سلام, میں یہ درود حسین کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا. اور فطرت آج بھی اپنی اس خدمت پر مامور ہے. حسین اتنے فطرت کو نجات ملی, حسین نے سمجھا دیا آتے ہی دنیا میں میں ہوں سفینہ نجات, میں نجات دینے والا ہوں. بے شک حسین نجات دینے والے اپنی زندگی میں بھی نجات دیتے رہے, اپنی شہادت کے بعد بھی آج تک یہ فرش عذاب, یہ مجلس کا فرش عذاب آج تک لوگوں کو نجات دے رہا ہے, ہدایت دے رہا ہے. ایک روایت بیان کر دوں پھر میں آتی ہوں اپنے سورے کی طرف. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی عورت تھی. اب یہودی جو ہوگا خدا کو نہیں مانتی, جو رسول کو نہیں مانتی. اب ایک یہودی عورت رہتی تھی مسلمانوں کے علاقے میں اور اس کے قلب میں حسین ابن علی کی محبت تھی. کوئی حیران نہ ہو کہ یہودی کے دل میں کیسے حسین کی محبت تھی. میں آپ کے سامنے ایک رسول کی حدیث پیش کر دوں. جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں علی سے محبت وہ کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. جس کے بھی دل میں ایمان ہے وہ علی سے محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور حسین سے محبت وہ کرے گا جس کے دل میں انسانیت ہو. تو آج بھی کائنات میں سکھ ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, حسین اپنی علی سے محبت کرتے ہیں. وہ یہودی عورت تھی مگر حسین سے محبت کرتی تھی. جب اس کے محلے میں مجلس حسین ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجلس حسین میں جاتی تھی, مجلس میں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی, روتی تھی. ایک محرم ایسا آیا اسے اپنے گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملا. گھر والے موجود, گھر والوں کو پتا نہ چلے کہ تم تو یہودی ہو, تم کیا کرو گی جا کے مسلمانوں کے اس مجلس میں. ایک سال ایسا محرم آیا کہ وہ کافی دن گزر گئے وہ مجلس میں شریک نہیں ہو سکے. اس کو اچانک پھر پتا چلا کہ میرے محلے میں ہی سامنے ایک مومن کا گھر ہے, وہاں حسین کی مجلس ہے. اب جس دن مجلس تھی اسی دن صبح اس کا شوہر اس کو سامان دے کر گیا, آج ہمارے گھر میں 40 لوگوں کی دعوت ہے, تم دن بھر انتظام کرو, کھانے پکاؤ, گھر صاف کرو, شام کے وقت میرے ساتھ 40 افراد آئیں گے, ان کی دعوت ہے. گھر میں اتنا کام, 40 افراد کی دعوت کا اہتمام, بڑا کام ہے. اور ایک بار کی جب اسے سنا کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے, میں ابھی تک مجلس میں جا نہیں سکی, دل کھینچا. جو میں اور آپ آتے ہیں نا فرش عذاب پہ, ہم نہیں آتے, ہمارا دل کھینچ کے لاتا ہے. بس وہ بے چین تھی کیسے میں مجلس حسین میں پہنچوں اور جا کے مولا کا پرسا دوں. نکلی گھر سے, گئی جا کے مجلس میں شریک ہوئی, روئی, کریا کیا. جب مجلس ختم ہوئی وہاں سے نکلی اور تیز تیز چل رہی ہے, پتہ نہیں گھر کا کیا حال ہوگا, اتنی جلدی پکا پاؤں نہ پکا پاؤں, گھر صاف کر پاؤں نہ کر پاؤں, شوہر آئے گا ناراض ہوگا. ابھی انہیں ذہنوں میں سوچوں میں مگن تھی اور راہ کا سفر طے کر رہی تھی. کر کے جیسے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی ناک میں عجیب مشک کی امبر کی خوشبو آنے لگی. وہ حیران کہ میرے گھر سے کیسے خوشبو آ رہی ہے. گھر تالا کھولا, اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ چند نورانی بیبیاں ہیں اور وہ بیبیاں ہیں کوئی کچھ کوئی صفائی کر رہا ہے اور ایک بیبی ہے سیاہ پوش جو تندور میں آگ کو سلگا رہی اور کھانے کا انتظام کر رہی ہے. یہ حیران ہے کہ آپ کون ہیں, آپ میرے گھر میں کیسے اور میری کیسے یہ کام کر رہی ہیں, میری مدد کر رہی ہیں, آپ ہیں کون؟ وہ بیبی جو تندور میں آگ سلگا رہی تھی اسے کہا تم کہاں گئی تھی؟ کہا میں مظلوم کربلا کی مجلس میں گئی تھی. کہا تم جس کی مجلس میں گئی تھی نا میں اس کی ماں ہوں اور مجھے پتا ہے آج تیرے گھر دعوت کا انتظام ہے, میں نہیں چاہتی تھی تیرا شوہر آ کے تجھ پہ غصہ کرے. اور یہ جو بیبیاں صفائی کر رہی ہیں نا یہ زینب و کلثوم ہے, یہ بچی جو مددگار ہے نا یہ سکینہ ہے. ہم آئے ہیں تیرے گھر پہ, تیرے گھر میں دعوت کا انتظام کر دیا, کھانا پکا دیا فاطمہ زہرا نے, جس حسین کو تو رو کر آئی ہے اس حسین کی ماں نے تیرا کام کر دیا. یہ کہہ کے اچانک بیبیاں غائب ہو گئیں. یہ حیران ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, شہزادی نے میرا کام کر دیا حسین کی ماں نے. اب ایک بار کی جب اس کا شوہر داخل ہونے لگا, بتائیے گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے, آج تم نے کیا پکایا ہے؟ اس نے پورا واقعہ اپنے شوہر کے سامنے رکھا. مرد تھا کہا پتہ نہیں دل سے گھر کے بول رہی ہے, یقین نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ گئے. اب جو مہمان آئے اور کھانا لگایا گیا تو حیران ہے کہ اتنی خوشبو, ایسی خوشبو جو ہم نے دنیا میں کہیں نہیں سنی. اب جب سے دسترخوان پر بیٹھ گئے کہ کھانا شروع کریں ایک بار کی آواز آئی, پہلے اسلام قبول کر لو، یہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا ہے، اسلام قبول کیے بغیر تم نہیں کھا سکو گے. اب جب اس صدا کو سنا مہمانوں نے پوچھا ہوا کیا، اب اس عورت نے سب سارا واقعہ بتایا. ایک بار کی سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، سب کے سب عزادار امام حسین ہوئے. بے شک حسین ہدایت دیتے، یہ حسین کا فرش عزا پھر مجلس عزا آج بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے. اور اسی فرش عزا پہ ہم اور آپ جب بھی مجلس میں جاتے ہیں قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے استفادہ کرتے ہیں. اس عشرہ اول میں میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کو پیش کروں گی. پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں کچھ آداب زندگی بیان کیے ہیں، اگر ہم ان آداب زندگی پر عمل کر لیں تو ہم سب لائق بہشت بن جائیں. اسی لیے میں نے اس عشرے کا عنوان رکھا قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی. آج پہلی محرم ہے، آج میں سورہ حجرات کی، سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا. اس سورہ کی پہلی آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. پروردگار عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پہلی آیت پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے مخاطب، اے ایمان والوں، لا تقدموا، آگے نہ بڑھنا. کس سے آگے نہ بڑھنا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ خدا جاننے والا بھی ہے. اب خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. سب سے پہلی چیز، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تمام علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب جناب رسول خدا جنگ خیبر کی طرف جانے لگے تو اپنے پیچھے مدینے میں کسی کو معین کر کے، متعین کر کے جانے چاہتے تھے. ایک کا نام کھا کے میں اس کو اپنی جگہ متعین کر کے جاؤں گا، لوگ آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں تو یہ لوگوں کو جواب دے سکے یا لوگوں کے امور نپٹا سکے. جیسے ہی رسول نے ایک کا نام لیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، نام نہیں لوں گی، آپ تفسیر نمونہ کھولیے آپ کو نام مل جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اس کو نہیں، اس کو بنائیے اپنا نائب، اس کو اپنی جگہ متعین کر کے جائیے. پھر مشورہ کس کو دے رہا ہے؟ رسول کو، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع و بہترین خدا کی مخلوق ہے، کہ خدا نے ان کو اپنا حبیب کہا ہے. اس کائنات میں کوئی رسول خدا سے برتر نہیں ہے، وہ رسول کو مشورے دے رہا ہے، آپ اس کو نہیں، اس کو متعین کیجیے. جیسے اس نے مشورہ دیا، جبریل امین یہ آیت لے کے آ گئے، اللہ کے رسول پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی ہے، اس سے کہہ دیجئے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ اور رسول بہتر سمجھتے ہیں کس کو مقرر کر کے جائیں. اچھا، اب جب آپ نے یہ آیت سنی تو آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا، یہ آیت اتری ہے ایک کی تنبیہ کے لیے، کیونکہ رسول کے صحابی تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول کے آگے قدم نہیں بڑھ، جو رسول کہتے ہیں بس ماننا ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے. یہ چوں چرا کی گنجائش جب ہوتی جب شیطان ہم پر وسوسہ ڈالے. تو کہا کہ بس جو رسول نے کہہ دیا کرنا ہے، تو آپ سوچیں گے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں تھا، واقعہ ختم ہو گیا. نہیں، قرآن کی ہر آیت، ہر آیت قیامت تک کے ہر انسان سے مخاطب ہے. سورہ حجرات کی آیت مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ خبردار اللہ اور رسول سے آگے قدم نہ بڑھانا. اس کا ایک جملہ یاد رکھیے، آپ کو اس پوری آیت کا مفہوم یاد رہے گا. پہلی آیت کا پیغام لا تقدمو، خبردار آگے قدم نہ بڑھانا. اچھا، ہم کہیں گے ہم تو قدم نہیں بڑھاتے. نہیں بڑھاتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گی، گھر جا کے آپ سوچئے گا، ہم 24 گھنٹے صبح سے رات تک جو گزارتے ہیں نا، اس میں کتنی بار ہم لا تقدمو کی اس آیت کو، سورہ حجرات کی، ہم رونگ دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کیسے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ویسے پہلے ایک مثال پیش کروں کہ ہم کیا، ہر مسلمان بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. پڑھ تو لیں گے، سمجھتے نہیں. جب تک ہم در آل محمد سے، جب تک ہم وارث قرآن سے قرآن نہیں سمجھیں گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے آگے نہ بڑھنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، ابھی آپ نے روحانیہ کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، کیا قتل عام ہو رہا ہے، کیا بچے، کیا خواتین، کیا مرد، کس طرح سے کاٹا جا رہا ہے. تو ایک بار ہی کبھی کبھی ہماری زبانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ شکوہ آ جاتا ہے. امام آپ کب ظہور کریں گے؟ امام اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اتنے یمن میں مار دیا بچوں کو، اتنے فلسطین میں مار دیے، اتنے کشمیر میں مار دیے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، امام آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ ہم امام کو جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی لا تقدمی کے زمرے میں آتا ہے. ہمارا فرض کیا ہے؟ رسول نے کہا تھا انتظار فرج عبادت ہے، افضل عبادت. ہم امام کے ظہور کی دعا مانگیں اور خود کو تیار کریں. امام کے آنے میں دیر کیا ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، حضرت حجت سے منسوب ہے. امام کے آنے میں دیر کیا ہے؟ امام نے خود تحریر لکھ کے شیخ مفید کے حوالے کیا تھا. کہا تھا شیخ مفید کیا لکھ کے بھیجا تھا؟ یہ ہمارے ظہور میں رکاوٹ، ہمارے شیعوں کے اعمال بد ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ آتا ہے، دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، فلاں زیارت پڑھیں گے، تو زیادہ آل یاسین پڑھیں گے، روئیں گے، امام کا ظہور ہو جائے. کیسے ہو؟ اللہ اپنی 11 حجتوں کو بھیج کے دیکھ چکا. امام محمد تقی کو 25 سال کی عمر میں زہر دے کے شہید کر دیا. امام حسن عسکری کو 28 سال کی عمر میں زہر دے کے شہید کر دیا. ہم اور آپ سوچتے ہیں 25-28 سال سے جوانی شروع ہوئی ہے، ہمارا بچہ اب دنیا میں کام کرے گا، ہمارے اماموں کی زندگی کا اختتام ہو گیا. خدا 11 بھیج کے خدا نے دیکھ لیا، 12ویں کو جب تک نہیں بھیجے گا جب تک میں اور آپ تیار نہیں ہوں. جب ہم اور آپ اللہ سے شکوا کرتے ہیں اللہ کب امام کا ظہور کرے گا، ہم بھی لا تقدموں پر عمل نہیں کرتے. اور عالم اسلام نے عمل نہیں کیا. ایک مثال دے دوں، جملوں میں، چند جملوں میں آپ سمجھ جائیں گے. اللہ نے اپنے رسول سے غدیر خم میں اعلان کروایا تھا، سب کو یاد ہے کیا اعلان کروایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب جو جو رسول کو مانتا ہے مولا، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، ائمہ مولا ہے. رسول نے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے میں تمہارا مولا ہوں ویسے ہی علی تمہارے مولا ہے. بعد رسول مسلمانوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، اگر علی کو ہم ان کا حق دے دیں گے تو علی کی تلوار سے بہت سارے لوگ قتل ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے. کیوں قتل ہوئے؟ وہ آتے تھے رسول سے جنگ کرنے، بدر میں، احد میں، علی کی تلوار سے قتل ہوتے تھے. کہا نہیں، پھر بات نہیں بنی کہ ہم کسی اور کو بنائیں. کیا مطلب؟ کیا آپ اللہ اور رسول سے زیادہ اسلام جانتے ہیں؟ آپ اللہ اور رسول سے زیادہ اسلام کے خیر خواہ ہیں؟ یعنی سورہ حجرات کی اسی آیت کو ٹھکرایا گیا جب علی سے حق چھینا گیا. اور آج تک معاشرے میں ہم بہت ساری اجتماعی اور بہت ساری انفرادی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم سب اس آیت کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ پڑھتے نہیں قرآن، کیونکہ قرآن سمجھتے نہیں. یہ تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے، یہ تو حسین ابن علی کا ہم پر، ہماری نسلوں پر احسان ہے کہ تم مجھے رونے آؤ گے مگر قرآن سیکھ کر جاؤ. تو پتا کیا چلا ہم کیسے کرتے ہیں؟ میں تذکرہ کیا عید غدیر کے پیغام کا. عید غدیر سے پہلے ایک عید اور آتی ہے، عید الاضحیٰ. کیوں آتی ہے؟ کہ ہم سب جانور قربان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کھڑے ہوئے تھے، خواب دیکھا تھا کہ اللہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز بھی تیری راہ میں قربان کر سکتا ہوں، بیٹا بھی راضی، باپ بھی راضی. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا یہ خلیل خدا کس منزل پر ہے ایمان، جانتا تھا خدا، دنیا کو دکھانا تھا. بس ایک مرتبہ چھری نہیں چلی، رگڑ رہے ہیں ابراہیم، چھری نہیں چلی، ایک مرتبہ پھینکا ہے، خدا نے گوسفند کو بھیجا. تو ہم اور آپ اس کی یاد میں بقرا عید میں جانور ذبح کرتے ہیں. اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ صرف جانور کے گلے پہ چھری نہ چلائیں، اپنی نفسانی خواہشات پہ چھری چلائیں. اگر لالچ ہے، اگر کسی کے لیے حسد ہے، ہم ان تمام جذبوں کو، نفسانی جذبوں کو ذبح کر دیں. خدا ہم تیرے لیے ہیں، ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے. یہ قربانی اللہ نے اس لیے رکھی. مگر آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ گھر میں گئے، کتنے لاکھ کی گائے آئی، اچھا اتنے لاکھ کی آئی، کتنے بکرے آئے، اچھا اتنے بکرے کیے، بڑے مالدار لوگ ہیں. آج یہ قربانی اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے، جس نے جتنے لاکھ کی گائے کی، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں بھائی، بڑا جانور کیا. جس نے جتنے بکرے کیے وہ اتنا بڑا مالدار ہے. کیا اللہ نے قربانی اس لیے رکھی تھی؟ جب ہم یہ عمل کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ حجرات کی اس آیت کی نفی کرتے ہیں، خدا اور رسول کے حکم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم بھول گئے، ہم بھول گئے، سارے مسلمان بھول گئے قربانی رکھی کیوں تھی. اور ہم صرف جانوروں کو لالا کے فخر کرتے ہیں. یہ ہماری اجتماعی غلطیاں ہیں جو ہم سورہ حجرات کے پیغام پر عمل نہیں کرتے. انفرادی غلطیوں کو تذکرہ کر دوں، صرف دو غلطیوں کو تذکرہ کروں گی اور آگے بڑھ جاؤں گی. اللہ نے قرآن میں کہا، دیکھیے قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہدایت ہے. آج لوگ کہتے ہیں جتنا علم دین سیکھو گے نا اتنی مشکل میں پڑ جاؤ. جب تک علم دین نہیں سیکھتے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، نہیں بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ایک زندگی کا نظام حیات بنایا ہے، اور اس نظام حیات کو سمجھانے کے لیے 124,000 انبیاء بھیجے، اور جب رسول خدا پہ دین مکمل ہو گیا تو دین کی حفاظت کے لیے 12 اماموں کو مقرر کیا. اگر ایسے ہی ہوتا کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے, کیا ضرورت تھی علی کو سر پہ ضرب کھانے کی؟ کیا ضرورت تھی امام حسین کو کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی امام حسن مشتبہ کے کلیجے کٹ کٹ کے تشت میں گرے؟ نہیں, اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے, شریعت کو. اب ہوتا کیا ہے, پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آیت کا نمبر, اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اپنی توحید سمجھا رہا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرنا, لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. خدا واحد ہے, کائنات کو بنانے والا, حل کرنے والا خدا ہے. جب اپنی توحید سمجھا لی نا, اسی آیت میں اگلا جملہ کیا کہا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کے معنی عربی میں نیکی کرنے کے, حسنہ سے, اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا, یہ خدا اپنی توحید کے ساتھ سمجھا رہا ہے. کیوں؟ اگر تم نے والدین کی بد احترامی کی, ان کو ناراض کیا, تو گویا تم ایسے ہو جیسے تم نے میری توحید کو نہیں مانا. اگر مجھے خدا مانتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا, یہ قرآن کا حکم ہے, پیغام ہے. اور سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کے حکم سے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھنا. آج ہمارے گھروں میں ہم سب مائیں ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا ہم سب مائیں یہ شکایت نہیں کرتے, آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہو گئے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے آواز سے بات نہیں کرتے, تو اپنے خدا ہے, ماں باپ سے اونچی آواز سے کلام نہ کرو. خدا نے قرآن میں کہا والدین کے سامنے اف نہ کرنا اگر وہ حکم دے. یعنی امام معصوم کہتے ہیں, اگر کوئی اف سے چھوٹا جملہ ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں لکھ دیتا. اللہ نے اف لکھا, اف سے چھوٹا کوئی جملہ نہیں ہے. اور آج والدین کے سامنے ماں باپ, بچے چھوٹے ہوں بڑے ہوں, اس طرح چیخیں گے چلائیں گے, گھر میں داخل ہوں گے, امی کیا پکایا ہے, اور اگر دال پکی ہے پھر دال پکا دی, بیگ اٹھا کے پھینکا, میں نہیں کھاؤں گا, آپ برگر منگا کے دیں. ہے یا نہیں ہمارے گھروں کی کہانی, ہے یا نہیں, ہے نا؟ اس طرح ہم تو نہیں کرتے تھے اپنے والدین کے سامنے. کیا دال رزق نہیں ہے؟ کیا سبزی رزق نہیں ہے؟ مگر آج ہمارے بچے اس طرح سے بد لحاظ ہو گئے ہیں, اس طرح سے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو دیکھ کر اس طرح سے والدین کی بد احترامی کرتے ہیں, وہ نہیں جانتے, حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. لا تقدمو. اچھا ہوتا کیا ہے, جب بچے غلطی کرتے ہیں, مائیں تو بیچاری سہتی رہتی ہیں, لیکن جب ذرا بابا کے آنے کا, ابا کے آنے کا وقت ہو, خبردار, آہستہ بولو, ابا کے آنے کا وقت ہے, آئیں گے چلائیں گے چیخیں گے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو آیت قرآن سمجھا کے نہیں ڈرایا, کوئی غلطی کی مہمان آئیں گے, خبردار کچھ مت چھونا. اگر چھوٹے بچے نے کچھ گرا دیا, اب جو گئے, اب تمہیں اللہ بابا کو پکڑا دیں گے. اب ہم ڈراتے ہیں, کچھ امیجنیشن, کچھ ورڈز, کچھ ایسے کیریکٹرز بناتی ہیں جن سے اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. اگر ہم کہہ دیں, بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کوئی غلطی کی لا تقدمو, اللہ نے قرآن میں کہا ہے آگے قدم نہ بڑھاؤ. اللہ کا رسول رزق کہہ رہا ہے, وہ سوکھی روٹی نمک سے کھا لے, تمہیں دال بری لگ رہی ہے, تمہیں یہ چیز بری لگ رہی ہے, ہر روز تو نہیں پکتا. ہم اگر یہ جملہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا حکم, اگر آپ سب میرا ساتھ دیں گے تو سورہ حجرات سمجھنے میں بہت مزہ آئے گا. کیا آپ اس پہلی آیت کا حکم اپنے ذہن میں رکھیے, لا تقدمو, آگے قدم نہ بڑھانا خدا اور رسول سے. مگر آج ہمارے گھروں میں والدین کی بد احترامی ہے, اور کتنا بڑا گناہ ہے. آج ایک روایت سنیں, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, مدینے میں پانچویں امام کے پاس امام کا ایک شیعہ آیا چاہنے والا, اور آ کے کہتا ہے کہ امام آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا فضل رسول, میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کا فلاں شخص ہے, وہ جب بھی آپ کے بابا امام زین العابدین, کہ جب بھی آپ کے بابا کے سامنے آتا ہے, سلام کرتا ہے, امام اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں, مگر امام کے چہرے کا رخ بدل لیتے ہیں, امام اس سے بات کرنا نہیں چاہتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا, امام نے اس سے کبھی گفتگو نہیں کی. میں پریشان تھا, امام اتنے رحیم, اتنے کریم, امام اس سے بات کیوں نہیں کرتے. جیسے ہی اس شخص نے یہ سوال کیا, پانچویں امام نے کہا, اچھا کیا تو نے یہ سوال مجھ سے کر لیا, میں تجھے بتاتا ہوں, اس کا ایک گناہ ہے جس کے سبب میرے بابا اس سے بات نہیں کرتے, میرے بابا کو بہت تکلیف پہنچی. کہا کیا گناہ کیا تھا؟ اسے چوتھے امام کو تکلیف پہنچی. کہا میرے بابا ایک مرتبہ مدینے سے باہر گئے تھے, شہر مدینہ سے واپس آ رہے تھے, داخل ہو رہے تھے, دیکھا کہ ایک راستے سے یہ گزر رہا تھا شخص, اس کا بوڑھا باپ اس کے ساتھ تھا اور اس نے اپنے کندھے کا پورا زور اپنے باپ کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ بابا کا ہاتھ پکڑ کے چلتا، اپنا وزن بھی اپنے باپ کے پر ڈال کے بڑے ٹہل ٹہل کے اور بڑا اسے چل رہا تھا، میرے بابا کو دیکھ کے تکلیف ہوئی۔ بوڑھے باپ کے کندھے پہ اپنا بھی وزن ڈال کے اور بڑا ٹہر ٹہر کے اور بڑا بول بول کے چل رہا ہے، میرے بابا یہ بد احترامی، والدین کی، والد کی بد احترامی میرے بابا برداشت نہیں کر سکتے۔ بس اس دن کے بعد سے میرے بابا اس کے سلام کا جواب تو دیتے ہیں مگر اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں آج کے بچوں سے مخاطب ہوں، ہم سب بھی کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ہم سب بھی آج میں سنتی ہوں ماؤں کی، جو آج کتنی مائیں جو کہتی ہیں ہمارا بیٹا جب گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو بس سلام علیکم سلام، کب آیا ہمیں نہیں پتا، کب بچوں میں تھا، ہفتے کے دن گزر جاتے ہیں، کبھی ہم بیٹھ کے اپنے بیٹے سے بات نہیں کر پاتے۔ یہ وہ مائیں کہتی ہیں جو ساتھ گھر میں رہتی ہیں، اور اگر ماں الگ رہتی ہو، بیٹا الگ رہتا ہو تو ماں کو مہینوں گزر جاتے ہیں، اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ پاتی۔ کیوں؟ مائیں خاموش ہیں، ماں باپ وہ رشتہ ہے، ہم کتنے بھی بد کلام ہو جائیں، ہم کتنے بھی برے ہو جائیں، ہمارے ماں باپ خاموش ہوتے سب تک۔ تو آپ سوچیں جب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم والدین کا احترام نہیں کریں، کیا فرض ہے؟ آئے ماں کو سلام کرے، ماں کے ہاتھوں کا بوسا دے، دو لمحے ماں کے پاس بیٹھے، ماں کی خیریت پوچھے۔ آپ کو دوا تو نہیں چاہیے، دوا ہے یا ختم ہو گئی، کتنی دیر لگے گی؟ مگر معاشرے نے ہمیں اتنا بے حس بنا دیا ہے، ہم والدین کی بد احترامی کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کیونکہ بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں، بیٹا آفس سے آ کے بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، مصروف ہے، آفس کا کام ہے، کسی کو میل کر رہا ہوگا۔ ہم نے گھروں کے رشتوں کو توڑ دیا ہے، اور ہمارے بچے کس طرح سے غصہ کرتے ہیں، کاپی چاہیے، یہ چاہیے، بیگ ہے تو نہیں، مجھے نیا بیگ چاہیے، میرے دوست جیسا۔ اب ماں تو بےچاری سمجھا رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے ابا کی سیلری ملے گی دلائیں گے، مگر بچے کا غصہ گناہ کبیرہ ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا ہم غصے سے باہر ہو جاتے ہیں، ساس سسر نے کوئی جملہ کہا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ خدا رہا حسین کی عزادار ہیں ہم سب، ہم اس بات کو یاد رکھیں، غصہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح ہم غصے میں رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے مرنے پہ بنا بلانا ہمارے بھائی کو، ہم نہیں بات کرنا چاہتے، غصہ۔ اور اس غصے کے لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں جو شخص ہم میں سے جو بھی قیامت تک کا جو شخص ہو، امام کہتے ہیں جو شخص بھی اپنے غصے پہ قابو کر لے گا، پروردگار عالم دنیا میں اور آخرت میں اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ خدا سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے، وَتُغِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا میں ہوں، ذلت دینے والا میں ہوں۔ اور خدا کی حجت چھٹے امام شاہ فرما رہے ہیں، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے گا، آیا غصہ، ہم نے غلطی نہیں کی تھی، شوہر نے باتیں سنائی سب کے سامنے، ہم نے نہیں کہا تھا، ساس نے باتیں سنائی سب کے سامنے، ہم نے فقط اس لیے ضبط کر لیا کہ میرے امام کا قول ہے اگر تم اپنے غصے کو دبا لو گے، پی جاؤ گے، تو پروردگار عالم دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا۔ مگر میں اور آپ نہ تو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ میں اور آپ کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جتنا قرآن کو سمجھتے جائیں گے، جتنا ہم آیتوں پر عمل کرتے جائیں گے، ہماری زندگی آسان ہوتی جائے گی، ہم لائق بہشت بن جائیں گے۔ اچھا ابھی ہمارے اعمال بد کیوں ہوتے ہیں؟ آج کی مجلس کا پیغام، ہمیں ادب کرنا نہیں آتا۔ خدا نے سورہ حجرات میں پہلا پیغام دیا، لا تقدمو، قدم آگے نہ بڑھانا اللہ اور رسول سے۔ ہم جب یہ سارے کام کر، اور اس جیسی بہت سی مثالیں ہیں، یہ تو میں نے فقط دو مثالیں دی ہیں، گھر جا کے سوچئے گا 24 گھنٹے میں ہم کتنا سورہ حجرات کے حکم کو پامال کر رہے ہیں۔ اور یہی شکایت حضرت حجت کو، امام زمانہ کو، ہم سے، امام زمانہ کے ظہور میں کیوں دیر ہے، ہم تیار نہیں ہیں۔ اور ایک روایت بیان کروں، امام کو شکایت یہ ہے کہ ہم سب امام کے ظہور کی دعا نہیں کرتے۔ آج میں نے مجلس کی ابتدا میں دعائیں سلامتی امام زمانہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اس ممبر سے جب جب مجلس پڑھوں گی، جب جب خدا نے توفیق دی، ہر روز ہم انشاءاللہ ابتدا میں ایسے ہی دعائیں سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ امام زمان کو شکوا ہے ہم سے، کیسے شکوا ہے؟ آقا مجتہدی نجف میں نماز پڑھا رہے تھے، جب آقا مجتہدی نے نماز پڑھا دی، جیسی نماز ختم ہوئی، ایک بار بھی پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، اور کوئی بہت زور سے رو رہا تھا۔ آقا مجتہدی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، تو دیکھا آیت اللہ مدنی ہیں جو ہزاروں قطار رو رہے ہیں اور اس طرح سے رو رہے ہیں کہ ان کے شانے جسم بھی ہل رہا ہے, اس طرح رو رہے ہیں. آقا مجتہدی قریب گئے اور جا کے پوچھا, آقا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں, نماز مکمل ہوگی, آپ نے گریہ کیوں شروع کر دیا؟ کہا آقا مجتہدی جیسے ہی نماز ختم ہوئی چند لمحے کے لیے مجھے امام زمانہ کی زیارت ملی, میرا امام مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا آقا مدنی تم دیکھ رہے ہو یہ سب اپنی نماز ختم کر کے جا رہے ہیں, کسی نے میرے ظہور کی دعا نہیں مانگی اور یہ ایسے جا رہے ہیں جیسے ان کا امام پردہ غیبت میں نہ ہو. کہا دیکھو یہ ایسے جا رہے ہیں کہ جیسے ان کا امام پردہ غیبت میں نہ ہو. کیا یہ ہم اور آپ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. مجلس ایسا ہم ملائکہ کے درمیان بیٹھے ہیں, ہم معصومین کے درمیان بیٹھے ہیں, ہم یہاں جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم خدا کی توفیق سے آئے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, ہم سب سے غلطی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہم سب دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں. اگر ہمیں دعا مانگنا آ جائے تو پھر ہم خدا سے اس طرح مانگیں گے اور اس طرح خدا سے لے لیں گے جیسے ایک بچہ رو رو کے ماں سے مانگتا ہے اور لے لیتا ہے. ہم فقط دعا پڑھتے ہیں, نماز ختم ہوئی یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے, فقط دنیا, آخرت تو مانگتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہم پہ نزا کی سختی آسان ہو جائے, خدا ہمیں برزخ میں وحشت قبر کا سامنا نہ کرنا پڑے, خدا ہمیں معصومین کا قول بتا کرنا میدان حشر میں, خدا ہمیں جنت میں معصومین کا قول بتا کر. ہم مانگتے ہی نہیں آخرت کی دعائیں, فقط دعا پڑھتے ہیں. اور امام زمانہ کی دعا تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. ہاں جمعے کو اگر مدرسے گئے یا گھر میں یاد آ گیا تو اب آج سے یاد رکھیے. آج سے شروع کیجئے, آج سے اپنی نمازوں کے قنوت میں دعائے سلامتی امام زمانہ پر مانگیے. اللہم عجل ولیک الفرج, خدا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل کر دے, یہ دنیا سے مصائب ختم ہو جائیں گے, یہ دنیا ظلم سے بھرتی جا رہی. اور اگر قنوت میں بھول جائیں, نہیں یاد رہا, نماز کے آخری سجدے میں مانگیے, نماز ختم کر دی بھول گئے پھر مانگ لیجئے, پھر بھی یاد نہ رہا جس وقت یاد آئے مانگیے, کثرت سے مانگیے. علماء نے اس دعا کو پڑھنے کے 40 فائدے بتائے ہیں, 40 فائدے. میں صرف دو تین بیان کر دوں کہ آپ اندازہ کیجئے, چھوٹی سی دعا سب کو زبانی یاد ہے, مگر ہم اس طرح اللہ سے نہیں مانگتے کہ ہم رو کے مانگے کہ بار الہ ہمارے امام کا ظہور کر دے. پہلے بتاؤں رو کے کیوں مانگے. کتاب ہے ارتباط منتظر, آیت اللہ سید تقی موسوی کی کتاب ہے, پوری امام زمان کے اوپر پڑھیے, بہت خوبصورت کتاب ہے, اس کتاب سے بیان کرتے ہیں. کیونکہ اکثر بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ خدا کی سلامتی کے سائے میں ہے, خدا نے غیبت میں رکھا ہے نا, تو جب خدا نے پردہ غیبت میں رکھا ہے, اللہ کی سلامتی کے سائے میں ہے, تو ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, ظہور کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ چاہے گا ظہور کر دے گا. نہیں, ہرگز نہیں. اکثر میں اور آپ وہ علامتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, اچھا یہ نشانی پوری ہو گئی, اچھا اب یہ نشانی رہ گئی, اب کب امام آئیں گے. نہیں, سنیے میں آپ کے سامنے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جب قوم بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم انتہا کو پہنچا, قوم بنی اسرائیل پر آپ سب جانتے ہیں کتنے بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا, پھر موسیٰ کا نہیں پتا چلا تھا, پھر موسیٰ کو دربار میں بلا کے جادوگروں کو بلوایا, یعنی وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا تھا. جب قوم بنی اسرائیل اس کے ظلم سے تھکنے لگی کہ بار الہ برداشت نہیں ہو رہا ہم سے, چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں 40 دن تک قوم بنی اسرائیل گریہ کر کے خدا سے نجات کی راہ مانگتی رہی, خدایا ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات دے. 40 دن تک گریہ کر کے دعا کرتی رہی. تو 40 دن کے بعد خدا نے وحی کی جناب ہارون پر, جناب موسیٰ پر, اب ہم تمہیں فرعون سے نجات دے دیں گے. لوگوں نے کہا اچھا امام کہانی سنو, ان کے مقدر میں یہ تھا کہ انہیں 170 سال مزید ظلم سہنا تھا, مگر کیونکہ 40 دن رو کے دعا مانگی خدا نے وہ 170 سال کم کر دیے اور کہتے ہیں میں انہیں نجات دے دوں گا. اور پھر خدا نے اسی دریائے نیل سے موسیٰ کو گزار دیا اور دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گیا. کیسے؟ جب رو کے دعا مانگی. ہم 70 سال بہت بڑی عمر ہے, ہماری تو عمریں 50 کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں 170 سال ظلم سہنا تھا, مگر جب رو رو کے دعا مانگی خدا نے وہ 170 سال کم کر دیے, پہلے نجات دے دی. ندبہ کیا ہے؟ آج روز جمعہ ہے, ندبہ پڑھیں گے نا. اب ذرا امام کا پہلے پیغام پورا سن لیجیے. جب امام نے کہا نا کہ 170 سال پہلے خدا نے نجات دے دی, پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے سنو. اور امام کب کہہ رہے ہیں؟ جب امام زمانہ پیدا بھی نہیں ہوئے, چھٹے امام کا زمانہ ہے. رسول خدا سے لے کے 11 امام تک ہر شخص نے امام کی غیبت کا راز سمجھایا ہے. کہا چھٹے امام نے, اگر ایسے ہی تم دعا کرو گے تو خدا جلد ظہور کر دے گا, ورنہ اپنی غیبت کی مدت کو پورا کرے گا. اب ناراض کہیں گے ہم تو ندبہ دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں مانگتے ہیں. ندبہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے نا. عربی زبان میں ندبہ کہتے ہیں زور سے رونے کو, آواز کے ساتھ رونے کو ندبہ کہتے ہیں. ہم دعائیں ندبہ پڑھ رہے ہیں, ہم میں سے کس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں؟ جسٹ ریڈنگ, ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ تو کہہ رہی ہوں نا, ہم دعا پڑھیں کوئی بھی, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم مانگ نہیں رہے ہوتے. اگر ہم رو رو کر گریا کر کے خدا کی بارگاہ میں مانگے, اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بڑے سکون سے ہیں, کیا ضرورت رو رو کے استغاثہ کرنے کی مانگنے کی؟ ہے ضرورت. آج روز جمعہ ہے نا, روز جمعہ کے 4 عمل بہت بہت اہم ہیں جو کرنے چاہیے. 2 میں آج بیان کر دیتی ہوں, 2 انشاءاللہ آج محرم. وہ 2 عمل کیا ہے؟ پہلا یہ دعائیں ندبہ. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دعائیں ندبہ پڑھ کے آئے ہوں گے, اور بہت سارے ہیں جو یہاں سے جا کے پڑھیں گے. تو روز جمعہ دعائیں ندبہ نہ چھوڑیے گا, ضرور پڑھیے. اور جب پڑھیں ترجمہ پڑھیے تو یوں پڑھیے کہ جیسے آپ نے خدا سے مناجات کر رہے ہیں, خدا بھیج دے میرے امام کو, کہ دنیا میں ظلم نہیں دیکھے جاتے. اور دوسری چیز استغاثہ امام زمانہ. مفاتی کھولیں گے آپ, بک اسٹال پہ جائیے, چھوٹی بکلیٹس میں مل رہا ہے. استغاثہ امام زمانہ وہ زیارت ہے جو سلام اللہ کامل التامہ سے شروع ہوتی ہے. آپ سب پڑھتے ہیں وہ, آپ کو معلوم ہے. اگر روز نہ پڑھ سکے جمعے کے دن ضرور پڑھیں, پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں, پھر اس استغاثہ کو پڑھیں اور خدا کو پکاریں. علماء کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام زمان تمہاری صدا کو نہ سنے, مگر ہم پڑھیں تو صحیح اور اس خلوص نیت سے پڑھیں کہ امام زمان سنے اور ہماری پکار پر جواب آئے. میں بیان کر رہی تھی اگر ہم دعائے سلامتی زمانہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں, 40 ثواب ہیں اس کے. میں فقط چند ثواب بیان کر دوں, اپنے مسائل کی منزل سے متصل ہو جاؤں. چند ثواب کیا ہے؟ کہا جب کوئی اگر ہم سورہ حجرات کے اس طریقہ ادب پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ابتدا کیجئے. ہم کہیں نہ کہیں سے تو شروع کریں نا, آج سے شروع کیجئے دعائے سلامتی امام زمانہ اپنے بچوں کو. خود پڑھیے, آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں اثر آئے گا, تو آپ کے بچے بھی سنیں. اچھا فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہے, پروردگار عالم اسے بیت اللہ کے حج کا ثواب دیتا ہے. دوسرا ثواب خدا اسے عمرہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. تیسرا ثواب خدا اسے 2 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے. چوتھا ثواب اسے رات بھر کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. پانچواں ثواب جیسے خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, جہاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. مختصر سی دعا ہے. ہم ٹیلی فون پہ گھنٹوں غیبتیں کرتے ہیں, گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. ایک امام زمانہ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہم صدقے دل سے دعا نہیں کر سکتے؟ بس اگر سورہ حجرات پر عمل کرنا ہے, کبھی بھی اللہ کے حکم سے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. اللہ کے حکم سے قدم آگے بڑھائیں گے تو ہم قرآن کی سائے سے عمل کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر کے قدم آگے بڑھا رہے ہیں. اور جب امام کو پکاریں گے نا, امام زمانہ کو, تو دعا بھی کرنی ہے اور تیاری بھی کرنی ہے. جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے خدا ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجیے. محمد ابن سوید مدینے میں رہتے تھے. کہا مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. اب جب قحط پڑ گیا, بارش نہیں برس رہی, اب مدینے کے لوگ پریشان ہیں, اگر فصل نہ ہوگی تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے, کیا کریں؟ کہا ایک مرتبہ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعا کریں خدا بارش برسا دے ورنہ بڑی تنگی ہو جائے گی, ہم ترس جائیں گے کھانے کو. محمد ابن سوید کہتے ہیں مدینے میں رہنے والا ایک شخص خدرا لباس پہنا ہوا تھا. وہ لباس پہنے ہوئے جو عام سا بہت کم تر آیا مسجد نبوی میں, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز کے پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اور ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بار الہ تجھے میں اپنی قسم دیتا ہوں. بہت غور سے سنیے, خدایا میں تجھے اپنی قسم دیتا ہوں شہر مدینہ پہ بارش برسات. کہا
ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا, اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے پائے تھے کہ شہر مدینہ میں بارش برسنے لگی, اور ایسی بارش برسنے لگی کہ مدینے والوں کو خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ بارش میں کہیں مدینہ ڈوب جائے, اتنی شدید بارش ہو رہی تھی. وہ مسجد تو موجود تھا, مصلی پہ تھا, جب تھوڑا ٹائم گزر گیا بارش نہیں رک رہی تھی. اب ایک مرتبہ اس نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اب سنیے خدا سے کیسے مانگتے ہیں. میں اور آپ مانگتے ہیں تو خدا سے لڑ لڑ کے مانگتے ہیں, اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا, تمہیں کیا کمال ہے خدا, تیری اتنی بڑی خدائی ہے. نہیں, کیسے مخاطب ہوا؟ کہا بار الہ تو جانتا ہے اگر تیری نگاہ میں اتنی بارش مدینے والوں کے لیے کافی, میں اللہ کے امروں نہیں کی اطاعت کرتا ہوں, اسی لیے میں نے مانگا تو خدا نے عطا کیا. میں اور آپ ظہور امام کی دعا مانگے یا اپنی دعائیں مانگے قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اطاعت الہی نہیں کرتے. اگر اطاعت الہی کی منزل پہ آ جائیں تو پروردگار عالم ظہور امام میں ہرگز دیر نہ کرے گا. بس جب بھی امام کے ظہور کی دعا مانگیے, سب سے پہلا جو کوشش کرنی ہے کہ ہم خود کو تیار کریں, ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں, ہر وہ حرام چیز چھوڑ دیں جس کا خدا نے حکم دیا. کبھی نہ کہیں ابھی کیسے ہو سکتا, نہیں ہو سکتا ہے. ایسے نہ بلائیں جیسے حسین کو کوفے والوں نے بلایا تھا. کیسے بلایا تھا؟ خط لکھ لکھ کے بھیجے تھے, بوریاں بھر گئی تھی مولا کے پاس, آ جائیے مولا حسین ہمیں آپ سے ہدایت چاہیے. بلا تو یزید تخت پہ بیٹھا. اب جب اس کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا تو سب سے پہلا حکم مدینے کے گورنر کو ولید کو, حسین سے بیعت طلب کروں, اگر نہ کرے تو سر قلم کر دینا. دربار میں آدھی رات کو بلایا, امام حسین نے ببانگ دوحل کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام ببانگے دوحل دربار میں کہہ کے نکلے مجھ جیسا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. گھر پہنچے, بہن نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا زینب سامان سفر تیار کرو, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. عزیداروں ذرا سوچو, دل پہ ہاتھ رکھے, کسی بھی شخص کے لیے اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل مرحلہ ہو. ہم میں سے کوئی بھی اگر کہیں سفر پہ جاتا ہے نا کچھ عرصے کے لیے, تو اپنے گھر والوں کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ گھر کا خیال کرنا, اپنا خیال کرنا, ہم جلدی آ جائیں گے, ہم جلدی پلٹ کے آئیں گے. مگر ہائے میرا مولا حسین, حسین جانتے ہیں میں جا تو رہا ہوں مگر پلٹ کے نہ آؤں گا. بہن سے کہا سامان سفر تیار کرو, ہمیں یہاں سے نکلنا ہے 28 رجب کو, اور تمام جانے والوں کے فہرست زینب کے ہاتھ میں تھما دیں, زینب یہی لوگ جائیں گے. بس ایک مرتبہ امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ آئے اور یہ سوچ کے آئے کہ اب اس قبر سے الوداع ہو رہا ہوں, پھر نانا کی قبر نہیں ملے گی. کہا حسین بہت بے چین تھے, بار بار نانا کی قبر سے لپٹتے تھے, روتے تھے, رخصت کرتے تھے, دروازے تک جاتے تھے, پھر دوڑتے ہوئے آ کے قبر سے لپٹ جاتے تھے. روتے روتے نانا کی قبر پہ ایک مرتبہ امام حسین پہ غشی تاری ہوئی. اب جو غشی تاری ہوئی, دیکھا نانا رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین اگر تو نہ جائے گا تو میرا دین نہ بچے گا, حسین تیری شہادت میرا دین بچا لے گی. بس ایک بار کی امام حسین کی آنکھ کھلی, نانا سے الوداع کیا, بھائی کی قبر پہ آئے, بھائی کو الوداع کہا, سلام آخر پیش کیا. مگر جب حسین ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا, تو ماں کی قبر پہ آ کے خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا اور قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے. ماں کی قبر سے لپٹ کے کہتے ہیں السلام علیکم, یا اللہ اے میری ماں میرا سلام قبول کیجئے. اب ماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے, اب ماں مدینہ والے مجھے رہنے نہیں دیں گے, مجھے مدینہ چھوڑنا ہے. بس روایت میں ہے ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الامام, اے میرے غریب بیٹے تجھ پر میرا سلام, اے میرے مظلوم بیٹے تجھ پر میرا سلام. تو کیا سمجھتا ہے تو تنہا جائے گا؟ نہیں, تیری ماں تجھے نہیں چھوڑے گی, تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ تیری ماں کی روح بھی ساتھ ساتھ ہوگی. حسین میں چلوں گی. ہاں زدارو, حسین کی ماں
تباہ کروں گی.
حسین ماں سے رخصت ہو لیے. 28 رجب کا دن ہے, قافلہ تیار ہو گیا. مولا کا ایک عجیب حکم آیا, تمام قافلے میں جانے والوں کے پاس سب لوگ فاطمہ سورا سے رخصت ہو گئے. فاطمہ زہرا کو خدا حافظ کر کے سب اماری میں بیٹھو, کوئی فاطمہ زہرا کے پاس ایک منٹ بھی نہیں رکنا. اب بیویاں جاتی ہیں, فاطمہ سورا کو سلام کرتی ہے, پلٹ جاتی. فاطمہ سورا دیکھ رہی ہیں بابا علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہیں. اگر میں لڑکی ہوں تو بابا تو سکینہ کو بھی لے جا رہے ہیں. میں اپنے بابا سے کہوں گی بابا میں دوا نہیں مانگوں گی, مجھے لے چلیے. بس ایک بار کی جناب زینب بی بی ام فاطمہ بی بی فاطمہ سورا کے گجرے میں داخل ہوئی. جیسے ہی فاطمہ سورا نے دیکھا کہ زینب آئی ہے, سوچا اگر بی بی نے اگر ہماری پھوپھی نے سفارش کر دی تو بابا مجھے ضرور لے جائیں گے. جیسے ہی جناب زینب کبرا نے کہا اچھا فاطمہ سغرا خدا حافظ, فاطمہ سغرا نے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا, پھوپھی مجھے لے جائیے, مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. اتدارو فاطمہ سغرا کا اگر تڑپنا محسوس کرنا ہے نا, ہر بیٹی اپنے باپ کو بہت چاہتی ہے, مگر جس بیٹی کا باپ حسین جیسا ہو. فاطمہ سغرا کیوں نہ تڑپے, کہا پھوپھی سفارش کر دیجیے, میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا. پھوپھی اما میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا. جناب فاطمہ جناب زینب کبرا کہتی ہے فاطمہ سغرا ہم آ جائیں گے, ہم چل جائیں گے. کہا پھوپھی اما آپ آئیں گی, میرا بابا نہیں آئے گا. آپ آئیں گی, میرا بابا نہیں آئے گا. کہا فاطمہ سغرا تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اما رات تمہیں بہت بے چین تھی, ٹہل رہی تھی, ایک مرتبہ میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی. میں رات کو حجرے سے باہر آئی, دیکھا کہ صحن میں ایک سیاہ پوش بی بی رو رہی ہے اور پیٹ پیٹ کے کہتی ہے ہائے میرا حسین. پھوپھی اما میں نے پہچان لیا, وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے. میرا بابا نہیں آئے گا, آپ سفارش کر دیں مجھے بابا لے چلے. جناب زینب کبرا نے فاطمہ سغرا کا ہاتھ پکڑا, حسین ابن علی کے حجرے میں آئی. جیسے ہی مولا حسین کے حجرے میں پہنچی, مولا بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے کہ جناب زینب کچھ کہتی, مولا حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا, زینب سفارش نہ کرنا, تم جانتی ہو کوفہ و شام میں کیا ہوگا, سر برہنا پھرنا ہوگا. فاطمہ سغرا کی شکل میری ماں کی شبیہ ہے, حسین برداشت نہیں کر سکتا میری ماں کی شبیہ, سر برہنا بازار و دربار میں پھرے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پر میں سب مل کے آمین کہیے, معصومین موجود ہیں, ملائکہ موجود ہیں, ہماری آمین شامل ہوگی, سب کی دعا قبول ہوگی. بار الہ جتنے بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا, خدایا تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی کا, ہر بیمار کو شفا دے دے. پاک پر میں دکھا جو رزق و روزی کے مصائب میں گرفتار ہیں ان کی روزی کا وسیلہ بنا دے, رزق میں برکت دے دے. بار الہ جو متمنی حج و زیارت ہے انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما, جن کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اچھے بار عطا فرما, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جو مومن و مومنہ بھی جس مشکل میں گرفتار ہو صدقہ محمد و آل محمد ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. خدایا روحانیہ کے مسلمان, فلسطین کشمیر کے مسلمان, یمن کے مسلمان, جہاں جہاں خون بہ رہا ہے خدایا ہمارے امام اپنے وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. امام زمانے جب ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تمہیں بسائے